الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو انسانی صورت میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور 9 ہجری میں وہ واقعہ پیش آیا جو عام طور پر مشہور ہے اور حدیث جبریل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات پوچھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی۔ یہ حدیث بنیاد ہے اس بات کی کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے اور اخلاص اور احسان ایک الگ شعبہ ہے، اور دین کے ان شعبوں پہ جو کام ہوا ہے اور جن لوگوں نے ایمانیات پر کام کیا ہے وہ ایک الگ گروہ تھا، جن لوگوں نے شریعت پر کام کیا ہے وہ فقہا کہلائے اور وہ ایک الگ گروہ ہے، اور جن لوگوں نے احسان اور تصوف پہ کام کیا صوفیہ وہ ایک الگ گروہ ہے، اور ان سب اشیاء کا مجموعہ شریعت ہے، اسلام ہے، دین ہے، مختلف نام ہیں، آپ جس نام سے بھی پکار لیں، اور اس مجموعے پر اور اس کے ہر جز پر جتنے بھی اشکالات وارد ہوتے تھے، جو اعتراضات عقائد اور اعمال کے سلسلے میں پیدا ہوتے ہیں یا ہوتے تھے، ایک جماعت نے ان تمام اشکالات اور اعتراضات کا جواب دیا ہے اور وہ کہلاتے ہیں متکلمین اور فلاسفہ۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اور بعض چیزوں کے حوالے سے ابو علی سینا نے اور پھر اس کے بعد 12ویں صدی میں متکلمین کے امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے، ان سے پہلے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، پھر ان کے بعد ان کے پوتے حضرت محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ابقات میں علم کلام کے حوالے سے، اسی طرح ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے، کندی نے، فارابی نے جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں ایک چیز آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور یہ ایسی بات بیان کرنی ہے جو اس سے پہلے شاید بیان نہیں ہوئی، اور اس علم کلام کو موضوع کے طور پر ہم نے چھیڑا بھی نہیں ہے، اگرچہ کہیں کہیں باتیں آتی ہیں، مگر ہمارے دور میں ایک بہت بڑی گمراہی جس کو پرچار کرنے والے پرچار کر رہے ہیں اور سارے ذرائع ابلاغ پر وہ چھا گئی ہے، اور بچہ کیا اور بڑا کیا، جوان کیا اور بوڑھا کیا، حاکم کیا اور محکوم کیا، اکثریت یہ راگ الاپنے لگی ہے اور یہ گیت گانے لگی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ کام نہ کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت ایسے افعال پر مشتمل ہے جن میں کوئی مصلحت نہیں، اور جب فعل ایسا ہے شریعت کا جس میں کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے تو پھر ان کاموں کو کیوں کریں؟ شریعت جن چیزوں کا حکم دیتی ہے اور جن چیزوں سے روکتی ہے ان میں سے ایک ایک بات کی علت، وجہ، مصلحت بیان ہونی چاہیے۔ جب اس میں کوئی علت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اور کوئی مصلحت نہیں ہے تو آخر ہم ان چیزوں کی پابندی کیوں کریں؟ حج کرنے جاتے ہیں، کنکریاں پھینکتے ہیں، منا کی رمی ہوتی ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، عبادات کے لیے وضو کرنا ہے، اور وضو کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، یہ جتنے اعمال ہیں سب کے سب بیکار ہیں، ان میں کوئی مصلحت نہیں ہے، اس لیے ان اعمال کو کیوں کریں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ روزہ ہے رکھو، اور روزہ رکھنا شروع کرتا ہے یکم رمضان سے اور 29 اور 30 تک روزے رکھتا ہے رمضان کے، اور ایک دن پہلے تک یہ روزہ فرض ہے 29 کا اور 30 کا، اور عید کا اگلا دن آ گیا، آخر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں دن آپس میں ملے ہوئے ہیں، چند گھنٹوں کی رات درمیان میں فاصلہ پیدا کرتی ہے، تو آخر کیوں 29 اور 30 کا روزہ فرض ہو جائے اور عید کے دن کا روزہ حرام ہو جائے؟ یہ بات بالکل عقل میں نہیں آتی، اور یہ تو دو چار مثالیں وہ ہیں جہاں پہ شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے، شریعت نے جہاں نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ شریعت کہتی ہے مت کھاؤ، اور عقل کہتی ہے کہ نہیں کھاؤ گے تو قوت اور طاقت کم ہو جائے گی، یہ روزے کی حالت میں منع کرتی ہے شریعت کھانے سے۔ آخر اس کی کون سی ایسی حکمت ہے کہ انسان کا جسم کمزور پڑ جائے؟ نماز پڑھو، اس نماز پڑھنے سے کیا ہونا ہے؟ عبادت ہے نا، اور عبادت اس لیے ہے کہ روح کی تسکین ہو، تو اگر روح کی غذا موسیقی ہے اس سے تسکین ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کی بجائے گانے کیوں نہ سن لیے جائیں؟ کیوں شریعت موسیقی سے روکتی ہے؟ نکاح ان جذبات کی تسکین ہے جو انسان کو کبھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، تو جب وہ تسکین حاصل کرنے کا نام ہے تو شریعت کی قید کیوں لگاتی ہے کہ یہ رشتے حرام اور یہ رشتے ناجائز؟ مطلقاً عورت اور مرد کا تصور ہونا چاہیے، یہ سب غیر معقول باتیں ہیں، عقل میں آتی نہیں ہیں۔ تو جب عقل میں نہیں آتی تو اللہ نے کیسے یہ حکم دے دیا کہ وہ ایک ایسی بات کو کہے جو انسانی عقل کے خلاف ہے؟ خدا تو بڑا حکیم ہے، حکمت کے کام کرتا ہے، تو جب اس کی باتوں کی سمجھ نہ آئے اور حکمت کے خلاف بات ہو تو ہم اس کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں اس نے خود نہیں کہیں، بلکہ ایک انسان کے ذریعے جسے نبی کہتے ہیں نبوت ان باتوں کو لاتی ہے۔ تو جب عقل بتاتی ہے کہ یہ سب چیزیں بیکار ہیں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ بیکار کام نہیں کرتا، تو یہ لانے والے نے جو بیکار کام کا حکم دیا ہے تو معاذ اللہ یہ سب کا سب باطل قرار پاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کوئی نبوت کا سلسلہ جاری ہی نہیں کیا، اور جس کے جو جی میں آیا، اپنے زمانے سے ذرا سا دماغ اونچا تھا اس نے کہہ دیا، اور ریفارمر تھا بس ٹھیک ہے اسے اس درجے میں مان لیا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی نامرضی، اس کی خوشی اور اس کی رضا بتانے کو کوئی آدمی آیا ہے۔ یہ اس ساری گمراہی کا اور اس ساری دلیل کا خلاصہ ہے جو روزے اول سے کرتے چلے آئے ہیں اور اب تک کرتے چلے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بات عقل میں نہیں آتی اور خدا کا فعل بیکار ہو یہ نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ اللہ بیکار افعال سے پاک ہے۔ اس لیے ہمیں تمام کاموں میں فیصلہ اپنی عقل سے کرنا ہے، نبوت سے نہیں کرنا۔ تو جب ہمیں نبوت کی ضرورت ہی نہیں اور اس کا متبادل عقل ہمارے پاس موجود ہے تو سرے سے اس شریعت ہی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے وہ شبہ جو روزے اول سے چلتا آیا ہے، اور عقل کا غلبہ چاہتے ہیں نبوت پہ، اور کہتے ہیں کہ جو عقل کہے وہ ٹھیک اور جو عقل نہ کہے وہ نہیں ٹھیک۔ اور اصل میں ہمارے دور کے تمام گمراہیوں کا اصل سبب یہ ہے۔ اللہ تعالی کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے ہم نے جو شبہ بیان کیا ہے، اب ہم اس کا ذرا سا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ گمراہی، یہ نظریہ کہ جو بات عقل میں آئے وہ ہونی چاہیے اور جو عقل میں نہیں آتی وہ نہیں ہونی چاہیے، سب سے پہلے اس کائنات میں شیطان نے کہی، اور اس نے کہا کہ عقل غالب ہے تمام احکامات پہ، حتیٰ کہ اللہ کے حکم پر بھی عقل غالب ہے. اگر سمجھ میں بات آتی ہے اللہ کی مانو، نہیں سمجھ میں آتی رد کر دو. تو خدا کا حکم محکوم ٹھہرا اور عقل انسانی حاکم ٹھہری. خدا کا حکم نیچے ہوا اور انسانوں کی عقل اوپر ہوئی. چنانچہ عقیدے کی جتنی بھی گمراہیاں ہیں ان سب کی بنیاد در حقیقت یہی ہے، کیونکہ عقیدہ ٹکراتا ہے عقل سے. اور اللہ نے بنیادی طور پر انسان میں تین چیزیں رکھی ہیں، ایک عقل ہے، ایک شہوت ہے اور ایک غصہ ہے. شہوت اپنے نفع کو حاصل کرنے کی قوت کا نام ہے، وہ بذات خود ایسی چیز نہیں ہے بلکہ وہ جذبہ ہے جو شدت سے ابھرتا ہے اور آدمی چاہتا ہے کہ اپنا نفع سمیٹ لے. یہ ہے شہوت. اور اس نفع کے حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے وہ جو قوتیں روکتی ہیں کہ تم اس نفع کو اس طرح سے حاصل نہیں کر سکتے، ان قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے، ان قوتوں کو شکست دینے کے لیے انسان کے اندر جو جذبہ ابھرتا ہے وہ ہے غصہ اور غضب. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسان اپنا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ شدت اور قوت سے جذبہ جب ابھرتا ہے ذہن میں تو یہ شہوت ہے کہ اس چیز تک پہنچے جس سے اسے سکون ملے گا، اور اس کے درمیان میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں انہیں مارے، انہیں ختم کر دے، تباہ کر دے، یہ ہے وہ غصہ. تو ان دونوں کا تعلق عملی زندگی سے ہوا نا، عقیدہ باقی رہ جاتا ہے اور عقیدے میں جو چیز ہے، مثلاً اللہ کی ذات، اس کی صفات، قیامت، نبوت وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں ان کا ٹکراؤ نہ شہوت سے ہوتا ہے، ان کا ٹکراؤ نہ غصے سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو عملی زندگی کے میدان ہیں، ان کا ٹکراؤ عقل سے ہوتا ہے. اور عقل اس کی سب سے بڑی گمراہی، تمام گمراہیوں کی جڑ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل ہر چیز پر غالب ہے تاکہ اللہ کا حکم اس عقل کے تابع ہے. اور اس گمراہی کو سب سے پہلے کائنات میں جس نے شروع کیا وہ تھا شیطان. اس سے پہلے ایسا گمراہ کوئی نہیں تھا. اور اس گمراہی کی تفصیل کیا ہے، شیطان نے کیسے اس گمراہی کو اختیار کیا اور اس نے کہا کیا؟ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس نے اپنی اس بات کو کس رنگ میں پیش کیا اور بات اللہ تعالی کے حضور میں کیا عرض کی. حکم ہوا کہ سجدہ کرو اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، میں اسے سجدہ کروں جو تو نے بنایا ہے مٹی سے. اور پھر کہنے کا رائت کا حاضر لذی کرم تعلیہ، یہ جس کو تو نے مجھ سے چڑھا دیا ہے، مجھ پر فوقیت دی ہے، میرے سے زیادہ عزت جس کی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے ڈھیل دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی اولاد کو ڈھانٹی دے لوں. ڈھانٹی کا ترجمہ کیا کریں، بچوں کو دیکھا ہے، بہت چھوٹے بچے جب لڑتے ہیں تو اڑنگی دے لیتے ہیں، اڑنگی، ڈھانٹی. ایک بچہ اپنے پاؤں کو، اپنی ٹانگ کو دوسرے بچے کی دونوں ٹانگوں یا دونوں پاؤں کے درمیان داخل کر کے اس کا ایک پاؤں زور سے کھینچتا ہے تو گر پڑتا ہے زمین پہ. یہ ہے ڈھانٹی، یہ ہے اڑنگی. اچھا چلو آسان ترجمہ اس کا کر لو. خیال آ گیا کہ لگام دے دوں، گھوڑے کو لگام دے دیتے ہیں نا، ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں یہ جس کو تو کہہ رہا ہے اس کے سامنے سجدہ کروں اس کی اولاد کو لگام دے کے رکھ دوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، نے کہا چلا جائے یہاں سے دور و مردود. ہمیں کہتے ہو جو کوئی تیرے ساتھ چلے گا دوزخ سب کی سزا ہے. واستفزز من استطعت منهم بصوتی، گھرا لے جس کو تو گھرا سکے اپنی آواز سے. واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور سوار اور پیادے اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے آ. وشارکم فی الاموال والاولاد، اور انسانوں کے مال میں اپنے حصے لگا لے، اور انسانوں کی اولاد کو اپنا تابع بنا لے. وعیدہم، اور ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے، سب کر لے تو نے جو کچھ کرنا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، مگر جو میرے بندے ہیں ان پہ تیری حکومت نہیں چل سکتی. وکفا بربک وکیلا، اور تیرا پروردگار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے اپنے بندوں کی بات بنانے کو جو اس سے منہ پھیر لیں اور میری اطاعت کریں. یہ ہے وہ گمراہی کا سبب کہ اس نے کہا کہ یہ دیکھو خلق کا تینا جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ جو افضل ہے اس کو سجدہ ہونا چاہیے. میں بنا ہوں آگ سے، یہ بنا ہے مٹی سے، اور آگ اعلی ہے مٹی ادنا ہے. تو مٹی کو چاہیے تھا ادنا کو کہ اعلی کے سامنے سجدہ کرے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے تھا کہ میرے سامنے جھکیں. تو خدا ہے مگر الٹی بات کرتا ہے، معاذ اللہ، کہ میں اس کے سامنے جھکوں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ کیوں کہا بہتر ہوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آگ سے بناؤں. قرآن کریم نے 7 جگہ پر اس قصے کو بیان کیا ہے. ہم نے جو آیات آپ کے سامنے پیش کی وہ 15 پارے اور سورہ بنی اسرائیل کی ہیں. یہ ہے وہ گمراہی جس میں سب سے پہلے اس نے قدم رکھا اور اس نے کہا ہر چیز عقل کے مطابق ہونی چاہیے. میں چونکہ بہتر ہوں، اعلی ہوں، اور اصول یہ ہے کہ اعلی غالب رہتا ہے، لہذا میں غالب اور جو مغلوب ہے وہ میرے سامنے سجدہ کرے. تو معلوم ہوا کہ جو چیز اس کی سمجھ میں آئی تھی عقل میں، اس نے اس بدعت کو ایجاد کیا، اس لعنت کو ایجاد کیا، اپنے ذمے لیا، اور اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا اور اس نے کہا کہ عقل ہر چیز پر غالب ہے، حتیٰ کہ اے رب تیرا حکم بھی ہو تو بھی عقل اس پر غالب ہے. تو حکم عقل کا چلنا چاہیے، حکم اللہ کا نہیں چلنا چاہیے. اگر تیرا ہی حکم چلنا ہے تو پھر میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے مجھے اس کو سجدہ کرنا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تیرے حکم پر بھی عقل غالب ہے. یہ ہے وہ ٹھوکر جو اسے لگی. اور اس نے بتایا معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں کہ تو حکیم ہے، تیرے سارے کام حکمت پر مبنی ہے. اس کی کیا حکمت ہے کہ آگ مٹی کے سامنے سجدہ کر لے؟ ایسا بیکار کام، ایسا بے عقل کام، ایسا کام جس کے ساتھ کوئی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، یہ تیری ذات پاک سے نہیں سرزد نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ میں اور تو مل کر اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں معاذ اللہ کہ جو ہماری عقل میں آئے وہ بات کریں، جو عقل میں نہیں آتی ہے نہ کریں. یہ ہے وہ غلطی جو اس کو لگی. اور اگر اپنی غلطی کو سمجھ جاتا تو مردود ہی کیوں ہوتا؟ بچوں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ عقل کو غالب کیا حتیٰ کہ حکم الہی پر بھی. اور اگر حکم الہی پر عقل غالب آ جائے اور صرف محض عقل راستہ بتانے کے لیے کافی ہو تو نبوت کی ضرورت ہی کیا رہی؟ تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، اگرچہ بعد کو ہوئے ہوں، لیکن جس وقت اللہ نے انہیں پیدا کیا اس وقت تو یہی حکم تھا. غور کریں تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں عقل کہتی ہے کہ یہ خوبصورت ہیں اور عقل کہتی ہے یہ بدصورت ہیں، عقل کہتی ہے یہ اچھا ہے، عقل کہتی ہے یہ برا ہے، یہ سب چیزیں کیا اپنا وجود رکھتی ہیں یا کسی وجود کے تابع ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ خوبصورت، پھر آپ فرماتے ہیں بدصورت، آپ ارشاد فرماتے ہیں ٹھنڈا، پھر آپ کہتے ہیں گرم، آپ کہتے ہیں خیر، آپ کہتے ہیں شر. یہ ٹھنڈا کیا چیز بھائی؟ کیا ٹھنڈا شرارہ، ٹھنڈا انگارہ؟ نہیں، آپ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی. آپ ارشاد فرماتے ہیں ٹھنڈی کا موسم، خوبصورت. کیا چیز؟ چہرہ، پھول، پھل، کپڑا. آپ فرماتے ہیں شر، کیا چیز ہے شر؟ آپ پھر کہتے ہیں قتل شر ہے، چوری شر ہے، امانت میں خیانت شر ہے. تو اس کا معلوم ہوا کہ حسن اور بدصورتی، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، یہ سب کی سب چیزیں کسی کے ساتھ لگیں گی تو حکم لگے گا، اگر چیز ہی نہیں ہوگی تو حکم کیسا؟ آپ نے مثلا کہا ٹھنڈا تو بچہ پوچھتا ہے، دوسرا پوچھتا ہے کیا چیز بھائی؟ آپ کہتے ہیں برف، تو معلوم ہوا کہ برف ٹھنڈی ہے. تو یہ جتنی بھی صفات آپ اچھائی اور برائی کی بیان کرتے ہیں، یہ سب کی سب کسی کے تابع ہیں. آپ کہتے ہیں خوبصورت، تو وہ چہرے کے تابع ہے، کپڑے کے تابع ہے. کپڑا خوبصورت ہے، چہرہ خوبصورت ہے، بچہ خوبصورت ہے. اگر بچہ ہی نہ ہو، کپڑا ہی نہ ہو، پھول ہی نہ ہو، چہرہ ہی نہ ہو، تو پھر کیا خوبصورت اور کیا بدصورت؟ یہ بات آئی خیال میں. آگے چلیے ہمارے ساتھ. یہ جن احکامات کو آپ صادر کر رہے ہیں، خوبصورت بدصورت، اچھا برا، یہ سب کے سب کسی چیز پہ جا کر لگے نا. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ انسان ہے، برف ہے، کپڑا ہے، چہرہ ہے، بدصورت ہے، خوبصورت ہے، کچھ ہے. یہ سب کی سب اشیاء اللہ کے کن سے پیدا ہوئی ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہیں، اللہ کے امر سے پیدا ہوئی ہیں. اس نے چاہا کہ انسان ہو تو انسان ہو گیا، اس نے چاہا کہ کپاس کو کاٹ کے کپڑا بنایا جائے تو پھر وہ کپڑا بنا، اس نے چاہا کہ پانی جم جائے تب جا کر وہ برف بنا، اور اب آپ نے اس پر حکم لگا دیا. تو معلوم ہوا کہ جو حکم آپ لگا رہے تھے اچھائی اور برائی کا، اول تو وہ کوئی چیز نہیں تھی، پھر آپ نے اس کو واضح کرنے کے لیے اسے جوڑا برف کے ساتھ، پھول کے ساتھ، چہرے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ. اب معلوم ہوا کہ یہ اچھا کپڑا، برا کپڑا، اچھا چہرہ، بدصورت چہرہ، اور برف ٹھنڈی اور آگ گرم، یہ سب کی سب چیزیں اشیاء کے ساتھ جڑی ہیں. اور پھر اس میں بھی جب کریدا تو معلوم ہوا کہ وہ اشیاء ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. اللہ نے کہا ہو جا تو تب وہ ہو گئی، اللہ اگر نہ کہتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو صفات تابع ہوئی موصوف کے، اور موصوف اپنی تخلیق میں تابع ہے اللہ کے حکم کے. آپ نے ایک چیز کہی تھی خوبصورت اور بدصورت، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کسی کے. پھر آپ نے اس سے کے بعد دوسری چیز کہی، چہرہ، کپڑا، برف، کوئی چیز. معلوم ہوا دوسری چیز بھی اصل نہیں تھی، تیسری چیز تھی. اور وہ تیسری چیز کیا تھی؟ وہ اللہ کا حکم تھا. کائنات میں جتنے بھی مفردات ہیں، یہ مل کے مرکبات بناتے ہیں. مرکب مفرد سے بنا کرتا ہے. اس کی بھی تشریح کر دیں. دیکھیے، ریت، پانی، سیمنٹ، بجری، یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ایلیمنٹس ہیں، الگ الگ مفردات ہیں نا. تو آپ نے سریا، ریت، پانی، سیمنٹ اور ایک انسان کی محنت، ان پانچوں چیزوں کو جب ملا لیا تو یہ پانچ چیزیں ایلیمنٹس تھے، الگ الگ تھے، یہ مرکب بن گئے. اور مرکب جب بن گئے تو آپ نے کہا لینٹل پڑ گیا، چھت پڑ گیا. تو مفردات پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد مرکبات بنتے ہیں. آپ نے گھر بنایا، لینٹل ڈالا، تو مکان اور لینٹل ان چیزوں کے تابع ہے. ایسے ہی انسان جو ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے؟ آپ کہیے گوشت پوست سے بنا ہے، ڈاکٹر سے اناٹومی اس کی پوچھئے، وہ بتا دے گا. اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا مٹی سے بنا ہے. تو یہ سلسلہ آخر کہاں تک جائے گا؟ ہر چیز کے لیے کوئی پہلی چیز، پھر اس سے پہلی چیز، پھر اس سے پہلی چیز. بچہ پوچھتا ہے بابا آپ نے مکان کیسے بنایا؟ آپ نے کہا جی یہ چیزیں تھیں. بچہ کہتا ہے اچھا بابا یہ چیزیں آئی کہاں سے تھی؟ آپ نے کہا پیسے سے خریدی تھی. پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ محنت سے بنا تھا. محنت کس نے کی تھی؟ تمہارے باپ نے کی تھی، دادا نے کی تھی، پردادا نے کی تھی. چلتے چلتے آخر ہر چیز دوسری چیز سے بنے گی، حتیٰ کہ ماننا پڑے گا کہ ایسی چیز جو کسی سے نہیں بنی اور وہ خود سے ہے، اگر یہ نہیں مانیں گے تو کائنات میں تسلسل لازم آئے گا اور وہ باطل ہے، محال ہے، ماننا پڑے گا. بڑے سے بڑا دہریہ، اس سے پوچھیں کائنات کیسے چل رہی ہے، وہ کہتا ہے فزکس کے اصول ہیں. اچھا بھائی، فزکس کے اصول پہ کائنات بنی، انسان بنا، ایک بڑا دھماکہ ہو گیا تھا، بگ بینگ، وہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ تو آخر پر پہنچ کر ایک ایسی چیز ماننی پڑے گی کہ وہ حکم سے بنی ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں، قرآن یہی بتاتا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں آپ دیکھتے ہیں، جس پہ آپ حسن کا، بدصورتی کا، خوبصورتی کا، ٹھنڈک کا، گرمی کا کوئی بھی حکم لگا رہے تھے، یہ سب چیزیں آہستہ 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 پیچھے چلتے چلے جائیے، چلتے چلے جائیے، حتیٰ کہ اللہ کے امر کے تابع ہو گئیں، کہ اللہ نے کسی دن حکم دیا تھا کن فیکون، وہ ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ اچھائی اور برائی جس کا آپ حکم لگا رہے تھے، اس کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی. وہ چیز جب آپ نے دریافت کر لی کہ انسان ہے، چہرہ ہے، کپڑا ہے، برف ہے، تو اس چیز کا پیدا کرنا آخر پہ پہنچ گیا اللہ کے امر پہ. تو شیطان یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے امر کو، اللہ کے حکم کو اپنا تابع کر لے. یہ غلطی اس سے ہوئی، اور اس غلطی کی بنیاد اس کی عقل تھی. اس لیے وہ اچھائی اور برائی کو یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ حکم دیتا ہے چیزوں کو کہ وہ بنے، پھر وہ بنتی ہیں، پھر اس پہ حسن اور خوبصورتی اور بدصورتی، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور اللہ کا حکم بتاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر محض انسانی عقل کافی نہیں ہے کہ اشیاء پر اچھائی اور برائی کا حکم لگا سکے. انسانی عقل یہاں پہنچ کر رہنمائی نہیں کرتی. اللہ کا امر اصل ہے، اللہ کا حکم اصل ہے. دیکھو اللہ تعالی کا حکم کیسے اصل ہے. شیطان کے معاملے میں اللہ نے کہا اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر. تو معلوم ہوا کہ پہلے حکم یہ تھا کہ مجھے سجدہ کرو، وہ شیطان کرتا رہا. پھر حکم دیا کہ اب مجھے سجدہ کیا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سجدہ کرو. اس کا حق بنتا تھا اگر وہ یہ چاہتا اور کہتا کہ سورج میں نے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کرو، چاند پیدا کیا ہے تو سجدہ کرو. تو معلوم ہوا کہ سجدہ بھی اصل نہیں ہے، اصل اس کا حکم ہے. وہ حکم دے کہ مجھے سجدہ کرو تو اس کو سجدہ کرنا ہے، وہ حکم دے کہ آدم کو سجدہ کرو تو آدم کو سجدہ کرنا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سجدہ جو کرنا تھا اللہ کا امر تھا، حکم تھا. یہ الگ بحث ہے، یہ عبادت تھی نہیں تھی، تعظیم تھی نہیں تھی. اصل چیز اللہ کا حکم ہے. وہ چھوٹے سے بڑے کو سجدہ کرا دے، بڑے سے چھوٹے کو سجدہ کرا دے، وہ آگ سے مٹی کو کرائے یا مٹی سے آگ کو کرائے، یہ حکم ہے اس کا. معلوم ہوا کہ ساری کائنات میں اصل علت، ساری شریعت، ساری طریقت، سارا اسلام اور سارا دین اصل میں اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا منا میں جاؤ اور 3 دن تک کنکریاں مارو، نہیں مارو گے تو حج ناقص رہ جائے گا. یہ کنکریاں اگر آپ 5ویں دن ماریں، 10 کو آپ نے رمی کی، 11 کو، 12 کو، 13 کو چلیے، اور 14 کو آپ رمی کریں تو 14 کی رمی بیکار بات ہے. اور محض کنکریاں مارنا اگر عبادت ہوتا تو وہ کائنات میں کسی اور جگہ بھی تو پائی جاتی، کہیں نہیں پائی جاتی. کوئی اور کسی پہاڑ پر جا کر کنکریاں مار لے تو شریعت رد کر دیتی ہے. کیوں رد کرتی ہے آخر؟ جو مرضی آپ اس میں فلسفہ اور اس کے اثرار و حکم بیان کیجیے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے امر نہیں کیا، حکم نہیں کیا کسی اور کو. ایک آدمی پتھر کو بوسا دیتا ہے عبادت جان کر، تو یہ بوسا اسے کفر تک لے جا سکتا ہے، اور حجر اسود کو بوسا دیتا ہے. فرق کیا ہے حجر اسود کو بوسا دیا یا کوئی ہمالیہ کے پہاڑ پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا اسے بوسا دیا؟ فرق یہ ہے کہ وہاں حکم ہے اور یہاں حکم نہیں ہے. وہاں حکم ہے کہ اسے چوموں، اور کائنات میں اس کے علاوہ کسی جگہ حکم نہیں ہے. طواف کراتا ہے اور کہتا ہے سات چکر لگاؤ، یہی سات چکر بیت اللہ کے عبادت ہو گئی، اور یہی آدمی عبادت کی نیت سے اور تو اور کسی بڑی سے بڑی اچھی مسجد مسجد نبوی کا اگر چکر لگا لے تو کفر ہو گیا. فرق کیا ہے؟ وہاں بھی وہی پتھر ہیں، وہی لکڑی ہے، یہاں بھی پتھر اور لکڑی ہیں، یہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں. فرق حکم کا ہے، حتیٰ کہ وہ بتوں کے ہوتے ہوئے، تصاویر کے ہوتے ہوئے، ساری شرک کے مظاہر کے ہوتے ہوئے بھی کہے یہاں پر طواف کرو تو وہ طواف عبادت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیت اللہ کا اس حالت میں طواف نہیں کیا کہ وہاں پر سارے بت موجود تھے؟ اللہ کا حکم اصل ہے. قرآن کریم میں کہہ دیا کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، اور صفا اور مروہ میں دو سبز رنگ کے ستون متعین کر دیے کہ یہاں اکڑ کر چلنا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اکڑ کر چلنا یا نہ چلنا کچھ چیز نہیں ہے، اصل چیز حکم ہے. جہاں وہ کہہ دیں چلنا ہے وہاں وہ عبادت ہے، جہاں وہ کہیں نہیں چلنا تو نہ چلنا عبادت ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری جنت دے دی، اور ایک درخت کے متعلق کہا کہ اس درخت کو تم نے نہیں کھانا. بھلا بتاؤ اتنی بڑی جنت کا ایک درخت کے ساتھ کیا موازنہ ہے، کیا تقابل ہے؟ اجازت دے دیتے کہ اسے بھی کھا لو تو کیا تھا، نہ ممانعت فرماتے، ممانعت کرتی، منع فرما دیا. وہ درخت اس جنت کا لاکھواں کیا کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا تھا. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا، وہاں پر نہ کھانا عبادت تھی اور باقی جنت میں کھانا عبادت ہو گئی تھی. پوری کائنات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس پوری شریعت کو اور پورے فلسفے کو، بس اصل چیز اس کا حکم ہے. جہاں حکم دے دیا کہ یہ کرو، اور جہاں حکم دے دیا یہ نہ کرو، وہ کہتا ہے نہ کرو وہ عبادت ہے، اور وہ کہتا ہے کرو وہ عبادت ہے. ایک ایک چیز، ایک ایک بات میں اس کا حکم جاری ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہم تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، انہوں نے کہا ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا بھی تو میری اولاد ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے. انہوں نے کہہ دیا انہ لیس من اہلی، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. یہ دونوں جملے ایک دوسرے کی پکی پکی ضد ہیں، ایک جملہ دوسرے جملے کو توڑتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اور یقینی طور پر وہ انہی کا بیٹا ہے، انہی کی بیوی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں تمہارا بیٹا نہیں ہے. بس جب انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے. معاذ اللہ، اگر عقل کوئی چلانا ہے تو دونوں میں سے کس کو پھر جھوٹا کہنا ہے، اللہ کو یا معاذ اللہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس کا حق ہے جو چاہے وہ کہہ دے، اس کو حق پہنچتا ہے وہ چاہے تو بیٹا قرار دے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چاہے تو نہ اس کو بیٹا قرار دے. اس کا کہنا برحق اور اس کے مقابلے میں کسی کا کہنا بھی باطل. اس لیے اس کائنات میں اصل چیز اللہ کا امر ہے. سامنے پڑا نظر آتا ہے مردہ، اس کی بیوی سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس کی وراثت بھی تقسیم ہو جائے گی. سانس نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، اس کی میت کو جلا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو. تم زندوں کے اختیار میں ہے، وہ تو اس بیچارے میں تو روح ہی نہیں ہے. لیکن حکم ہے کہ بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، میری راہ میں مارا گیا اسے مردہ نہ کہنا. مردے کی ساری 100% علامتیں ہونے کے باوجود اسے مردہ آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حکم ہے. لہذا کائنات میں جو چیز اصل ہے وہ اللہ کا امر ہے. ساری شریعت میں بھی، سب چیزوں میں بھی، شیطان یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے امر کو، اس کے حکم کو اپنی عقل کے تابع کر دے. نبوت کہتی ہے کہ حکم اصل ہے، عقل اصل نہیں. جو قوت انسانوں میں اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرتی ہے اسی کو آپ عقل کہتے ہیں نا. یہ عقل غیر فطری ہے. اور اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ عقل اگر انسانی فطرت میں شامل ہوتی تو چھوٹے بچے کو آپ چھوڑ دیجئے, کیا بچا ہے کہ وہ دودھ کو چوس لیتا ہے اور کنکر بھی منہ میں رکھ لیتا ہے. کیا بچا ہے کہ وہ باپ کی انگلی پکڑ کے بھی چلتا ہے اور اسی انگلی کو بجلی کے سوراخ میں دے دیتا ہے. یہ تمیز تو بڑے ہو کے معلوم ہوتی ہے کہ یہ بجلی کا جھٹکا لگ جائے گا مر جاؤں گا, اور یہ باپ کی انگلی ہے اسے پکڑ کے چلنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار فطری چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جائز اور ناجائز, حرام اور حلال, مضر اور مفید سب اشیاء کو اپنا لیتا ہے. اختیار ہے اسے, اور یہ تمیز کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا نافع ہے کیا وار ہے, کیا بات مجھے نقصان دے گی کیا بات مجھے نفع دے گی, یہ بات کو آتی ہے. تو اختیار فطری ہوا, عقل فطری نہ ہوئی. اختیار پہلے اللہ نے دے دیا تھا اور عقل بعد میں آئی. جن لوگوں کو اس کائنات میں صرف جبر کی حکمرانی نظر آتی ہے وہ ہماری اس بات پر بھی غور فرما لیں. تو جو پہلے آیا ہے اختیار, بعد میں آنے والی تمیز اور عقل کے تابع نہیں ہو سکتا. بعد والے کو چاہیے کہ پہلے والے کی پیروی کرے, عقل کو چاہیے کہ اختیار کی پیروی کرے. اختیار عقل کے تابع نہیں آتا. پہلے انسان, پھر اس کا اختیار, پھر اس کے بعد عقل اور تمیز آئی. تو کائنات عقل کے تابع نہیں ہو سکتی, کیونکہ کائنات پہلے بنی ہے. اور اصول کی بات ہے, جو چیز پہلے آئی ہے بعد والی چیز اس کے تابع ہوگی. تمیز کہاں سے آتی ہے؟ ماں باپ نے سکھائی, ان کو کس نے سکھائی تھی؟ ان کے ماں باپ نے. ان کو کس نے سکھائی تھی؟ ان کے ماں باپ نے. کوئی تو اولاد ایسی ہونی چاہیے, کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پر باپ سے سیکھے بغیر تمیز آ جائے, ورنہ پھر اس کا باپ, پھر اس کا باپ, پھر اس کا باپ, تو آخر بات پہنچے گی کہاں؟ کوئی جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر باپ سے سیکھے بغیر تمیز آ جائے. یہ تمیز جہاں سے آتی ہے نا بغیر باپ کے, وہ ہے نبوت. وہ آخری انسان جس نے کسی انسان سے تمیز نہیں سیکھی, کسی انسان سے عقل نہیں سیکھی, اور اس نے باقی انسانوں کو عقل سکھائی ہے, یہ ہے نبوت. تو نبوت کو غالب ہونا چاہیے یا عقل کو غالب ہونا چاہیے؟ تمیز کو غالب ہونا چاہیے یا نبوت کو غالب ہونا چاہیے؟ تمیز بعد کو آئی ہے, اختیار پہلے آیا ہے. اور تمیز بھی آئی, عقل بھی آئی, تو کیسی ناقص کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا امر عقل کے تابع ہونا چاہیے. جدید دور میں سب گمراہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہماری عقل میں آتا ہے وہ کریں گے, نبوت نے جو سکھایا وہ نہیں کریں گے. بھئی نبوت نے جو کچھ کہا ہے آپ سے, اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو چند ایک رہ گئے ہیں جو اپنی عقلوں کو نبوت کے تابع رکھنا چاہتے ہیں, آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی راہ سے بھی ہٹ جائیں اور عقل جیسی چیز کو نبوت پہ کا غالب کر دیں؟ اور نبوت خود کیا چیز ہے؟ اللہ کا امر ہی تو ہے, اللہ کا حکم ہی تو ہے. اس کے کہنے سے کوئی نبی ہوتا ہے, جب وہ نہ کہے تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, کائنات میں اور کوئی نبی نہیں. تو سوچئے یہ اس انسانیت کی انگلی پکڑ کر کہاں لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں چلو اور عقل کے تابع ہو جاؤ, اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ عقل اس کے تابع ہو جاؤ, اس عقل کے جو نبوت کے تابع ہے, اور نبوت تابع ہے اللہ کے امر کے. اور اگر اللہ کا امر کوئی چیز نہیں ہے, اللہ کا حکم کوئی چیز نہیں ہے, وہ انسانی عقل ہی کے تابع ہے, تو پھر صفا اور مروہ میں کنکر اکڑ کے چلنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے, اور پھر اسی طرح منا میں کنکر مارنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. ہمیں بھی تو سمجھائیں آخر, اور اس عقل کی حالت دیکھو, اس کی بھی بخیہ دری کریں. اس عقل کا حال یہ ہے کہ عقل ہمیشہ اچھے انجام کو چاہتی ہے اور حس فوری حسن کو چاہتا ہے. عقل چاہتی ہے وہ کام کرے جس کا انجام اچھا ہے، اور حس چاہتی ہے وہ کام کرے جس سے فوری طور پر فائدہ پہنچتا ہے. حس محسوس کرنا، چھونا، فوری حسن کا حصول چاہتا ہے. آنکھوں نے ایک خوبصورت چیز کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ چہرہ، یہ کپڑا، یہ لکڑی، یہ چمڑا، یہ کتاب، یہ بہت خوبصورت ہے. اس پہ احساس غالب ہے، چاہتا ہے فوری طور پر اس حسن کو استعمال کر لے. اسی لیے جن لوگوں کی تخلیق میں قوت حس غالب ہوتی ہے وہ فوری حسن سے متاثر ہوتے ہیں، اور اگر تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو یہ حس اسے فوری طور پر اپنے محبوب تبدیل کرتے رہنے کا حکم دیتی ہے کہ روز نیا محبوب ملے. اور یہ ہے وہ حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی انسانوں کی، اور فرمایا ان اللہ لا یحب الزواقین والزواقات، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو روز نئے نئے مزے چکھنے کے عادی ہو جائیں، اور نہ ان عورتوں کو نہ ان مردوں کو جو روز نیا مزہ چاہتے ہیں. اشارہ ہی کافی. حس چاہتی ہے فوری حسن ملے. کانوں نے آواز سنی اور آواز خوبصورت محسوس ہوئی. حس چاہتی ہے کہ اس خوبصورت آواز کو سنتا رہے، حتیٰ کہ زیادہ غالب آ جاتی ہے حس تو اسی آواز کو گنگناتا ہے، اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی آواز میں اور جس آواز سے متاثر ہوا تھا اس میں 100 گنا فرق ہو. نہ مرید سوچتا ہے کہ یہ جذبہ کیا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، نہ پیر بتاتا ہے کہ قوت احساس غالب ہو گئی ہے، اس کو کم کرو. آپ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے چٹکی بجائیں، فوراً مڑ کے دیکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حس فوری عمل کو چاہتی ہے. تو اس حس کا انجام کیا نکلا؟ حس کا انجام یہ نکلا کہ مٹھائی منہ میں ڈالی اور جو ہی حلق سے نیچے اتری سب ختم. اس حس کا انجام یہ نکلا کہ جس حسن پہ جان دینے کو تلے بیٹھے تھے، جب قبضے میں آیا اور جو اس کا مناسب استعمال تھا ہو گیا تو جی سے اتر گیا. ایک لمحے کی اور چند گھنٹوں کی لذت اور باقی سب برابر ہو گیا. یہ تھوڑی دیر کی آسائش ہے بس، اور زیادہ قباحتیں. اور عقل کیا چاہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ ایسا کام کرو جس کا انجام اچھا ہو. کوئی عقل مند آدمی ایسا کام نہیں کرتا جس کا انجام برا ہو. گھر آیا ہے اور دیر ہو گئی تھی، بھوک لگ گئی، کھانا کھانا ہے، والدہ صاحبہ کی کسی کی آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ پڑی کہ کیا کرتے ہو، وقت پہ نہیں آتے، اور یہ کھانا مت کھانا، برسات کا موسم ہے اور اس میں پروانے گر گئے تھے، بازار بند ہے، بھوک کہتی ہے کہ کھاؤ، عقل کہتی ہے مت کھاؤ، گندا ہے کھانا، گاؤں میں ہے اور والدہ نے کہا کہ اس کو کتے نے پی لیا تھا اس دودھ کو، مت پینا. اب کیا ہوگا؟ عقل اجازت نہیں دیتی اس دودھ کے پینے کو اور اس کھانے کے کھانے کو، کیونکہ عقل کہتی ہے وہ چیز ہو جس کا انجام اچھا ہو. اور حس اور عقل دونوں کے مجموعے کا نام ہے رائے. جب آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے دیجئے تو مطلب یہ ہے کہ حس پہ بھی غور فرما لیجئے اور عقل پہ بھی غور فرما لیجئے کہ اس کا انجام کیا نکلنا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. اور اس عقل کی حالت دیکھو، اوف ہو، نبوت تو کیا، نبوت کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ کہتی ہے انجام اچھا، اور اس کی اپنی حماقت کی، عقل کی حماقت کی حالت یہ ہے کہ اچھے انجام کا حال یہ ہے کہ کہتی ہے انسان کو کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. جتنی بھی کوششیں انسان دنیا میں کرتا ہے نا، آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ سب موت سے بچنے کی کوششیں. کیوں اے سی لگایا ہے؟ اس لیے کہ شدید گرمی لگتی ہے، گرمی بڑھ جائے تو کیا ہو جائے گا، آخر پہ پہنچ کے مر جائے گا. کیوں ہیٹر لگایا ہے؟ اس لیے کہ سردی لگتی ہے، سردی سے نمونیا بخار ہو جائے گا، اور بخار ہونے کے بعد اس سے مر جائیں گے. تو موت سے بچانا ہے نا اپنے آپ کو. عقل کہتی ہے موت سے بچاؤ اپنے آپ کو. کیوں کپڑے پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ جسم کو موسم کے اثرات سے محفوظ رکھیں. کبھی موسم کے اثرات آپ پر مرتب ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جناب مر جائیں گے. الغرض جتنے کام کراتی ہے عقل وہ کہتی ہے موت سے بچو، کیچڑ ہے پاؤں رکھو گزر جاؤ، ندی ہے تمہارے ٹخنوں تک پانی ہے، پنڈلیوں تک ہے گزر جاؤ. اور اگر پتہ چلے کہ یہ پانی اور آج ریلا آیا ہے اور 15 فٹ اور 20 فٹ گہرا ہے، عقل کبھی بھی نہیں کہتی اس سے گزرو، اس لیے کہ مر جاؤ گے. تو عقل موت سے بچاتی ہے. اور جناب موت تو آنی ہی آنی ہے. اللہ کا انکار کائنات میں لوگوں نے کیا ہے، لیکن موت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے اس عقل کا حال کہ جو یقینی طور پر موت ہے اس سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے. سبحان اللہ. حس حیوانات کا خاصہ ہے. ایسی حس، ایسا احساس جس پہ عقل بھی قدغن نہ لگا سکے یہ حیوانات میں ہے. شیر غصے میں آتا ہے اور مارتا ہے، کون سی عقل اسے روک سکتی ہے؟ اور سور اور خنزیر، اس میں ایک قوت غالب آتی ہے اور وہ بغیر جنس کی تمیز کے اپنی قوت کو پورا کرنا چاہتا ہے، کون سی عقل اسے روک سکتی ہے؟ اس لیے حس سے متاثر ہونا یہ حیوانات کا خاصہ ہے. ذرا سوچو ان سے جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں عقل کا عقل کا، ان کی عملی زندگیاں دیکھو تو ان میں حس کا اتنا خاصہ ہوتا ہے کہ جو آواز سنی دیوانے ہو گئے، جو چہرہ دیکھا پاگل ہو گئے، جس کو چھو لیا صبح سب سے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ یہ چیز ہو گئی تھی. یہ حیوانات کے درجے میں آ گئی بات یا نہیں؟ حس کا تو یہ حال ہے اور عقل کا یہ حال ہے کہ اگر اس کے مطابق بات پوری ہوتی تو انسان کا انجام موت نہ ہوتا. اور موت ضرور آنی ہے، یقیناً آنی ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کی پوری زندگی جو کچھ وہ گزارتا ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے. ہمیں سمجھا دیں. جب مرنا ہی ہے تو ہم کہتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی؟ جب مرنا ہی ہے تو کیا ضرورت ہے کھانا کھانے کی؟ بھائی کیوں کھانا کھاتے ہو؟ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ یہ پوری کائنات خدا نے بنائی کیوں ہے. یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. یہ جتنے عقل کے پرچارک ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ کسی چیز کا بنانا اور پھر اسے بگاڑ دینا یہ زیادہ برا ہے یا یہ ہے کہ سرے سے بنایا ہی نہ جاتا. کائنات کو بنایا ہے نا، پھر اسے توڑ دیں گے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ زیادہ اچھا یہ نہیں تھا کہ اسے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پیدا کرنا اور پھر موت دینا ہے؟ تو جب مارنا ہی ہے آپ نے تو آپ نے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ کیا بھید ہے؟ یہ وہ چیز تھی جو دارا شکوہ نے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ سے پوچھی تھی. گاہ راست کو ند صورت مردے وزنے، عورتوں اور مردوں کی اتنی خوبصورت شکلیں بناتا ہے، اور یہ جو دیوانہ بنا دیتی ہیں چیزیں، پھر انہیں موت کی طرف لے جاتا ہے. کس نیست کے پرسد استاد قزارہ، کوئی ایسا نہیں ہے کائنات میں جو بنانے والے سے پوچھ سکے کہ جب موت ہی دینی ہے، جب ختم ہی کرنا ہے، تو اس سے اچھا یہ نہیں تھا کہ آپ نے بنایا ہی نہ ہوتا؟ تو انہوں نے جواب میں وہی لکھا جو اب تک بات پہنچی ہے. انہوں نے کہا گلا چمجالس کے پرسد کلال، مٹی کی کب سے اتنی جرت ہوئی ہے کہ وہ بنانے والے سے پوچھے کہ اگر برتن نے ٹوٹنا ہی ہے تو آج مجھ سے اس برتن کو بنانے کی ضرورت کیا؟ تو معلوم ہوا کہ اصل چیز امر ہے، اصل چیز ان کا فیصلہ ہے، اصل چیز ان کی اپنی رضا اور خوشی ہے. اور اس امر کو وہ نبوت کے ذریعے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. آپ کہتے ہیں عقل کے تابع اس کا امر ہونا چاہیے، اور عقل کے ذریعے انسانوں تک پیغام پہنچنے چاہیے. ہم کہتے ہیں اس کا امر عقل کے تابع ہو ہی نہیں سکتا بھائی, کیونکہ اصل میں امر پہلے ہے, اس امر سے انسان بنا, انسان کو اختیار ملا, اختیار کے بعد عقل آئی. یہاں الٹی ترتیب سے چلتے ہیں کہ عقل سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد عقل کے مطابق اپنے اختیار کو استعمال کرے, اور وہ اختیار ان کاموں میں بھی استعمال کرے جہاں پر امر الہی نہیں ہے, امر کو عقل کے تابع کر کے پھر اختیار استعمال کرے. یہ کون سی عقل کی بات ہے, خود سوچو. عقل صفت ہے انسان کی, اور انسان اس کائنات میں آخری مخلوق ہے. اللہ نے ہن پیدا کیے, بن پیدا کیے, جن پیدا کیے, جانور پیدا کیے, شاہکار اس کائنات کا انسان ہے جس کی محبت لوگوں کے دل سے نکل گئی. کل کائنات پہلے پیدا کی ہے اور انسان کو آخر پر لائے ہیں, تو معلوم ہوا کہ انسان کے لیے کائنات بنی ہے, انسان اس کے لیے نہیں بنا. عقل انسان کی صفت ہے, یہ انسان کے بعد آئی, کل کائنات کے بعد آئی. تو بعد میں آنے والی چیز آپ پہلے والی چیز کے تابع کر سکتے ہیں, پہلے والی چیز کو بعد والے کے تابع نہیں کر سکتے. تو اگر عقل ہی کی چارہ گری ہے, عقل ہی سے کام لینا ہے, تو پھر تو یہ ساری کائنات کا بنانا ہی خلاف عقل ہے. اور ہم تو عقل کو نبوت پر اس وقت ترجیح دے سکتے ہیں جب حکم دینے والا نافذ ہو. سمجھو اس بات کو, حکم دینے والا حکم دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نفع کو حاصل کرو اور نقصان سے بچو. یہی ہوتا ہے نا, باپ بچے کو حکم دیتا ہے اس کے نفع کے لیے اور نقصان سے بچانے کے لیے. لیکن یہ سب چیزیں آپ دنیا میں تصور کر سکتے ہیں, باپ اور بیٹے کے تعلق سے, شیخ اور مرید کے تعلق سے, افسر اور ماتحت کے تعلق سے. اور حاکم وہ ہو جس کا حکم محض اس کی ذات ہی سے چلے اور وہ اس سے بہت بلند و بے نیاز ہو کہ کسی کا نفع ہوتا ہے یا کسی کا نقصان ہوتا ہے, تو اس کا حکم مصلحت کے تابع نہیں ہوتا بلکہ مصلحت اس کے حکم کے تابع ہوتی ہے. حکمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس فعل میں فائدہ ہے اس کو حاصل کرو اور جس میں نقصان ہو اس سے بچو. یہ حکمت ہماری اور آپ کی ہے, اور جو علی الاطلاق ایبسلوٹلی حکیم ہے, وہاں حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے چیز ایسے بنے, چاہے وہ فائدے میں ہے چاہے وہ نقصان میں ہے. یہ تو ہمارا اور آپ کا تعلق ہے نا چیزوں سے, مگر جو بنانے والا ہے, جو بار بار قرآن میں اپنی صفات کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حکیم ہوں اور یوتل حکمت میں یہ شاہ, ہم جس کو چاہتے ہیں حکمت عنایت فرما دیتے ہیں, وہ جو حکمت عنایت کرتا ہے جن کو ان افراد کے افعال اور خود ذات باری تعالی کے افعال وہ جو چاہے سو کرے, یہ اس کی ہاں حکمت ہے. اس میں حکمت یہ نہیں ہے جو ہم انسان سوچتے ہیں کہ فلاں میں نفع اور فلاں میں نقصان, وہ ذات اس سے بلند و بالا ہے. تو جب حکمت کھلتی ہے تو وہ افعال جو انسانوں کو عقل کے خلاف نظر آتے ہیں, وہ عقل کے خلاف یقیناً ہو سکتے ہیں لیکن حکمت کے خلاف نہیں ہوتے, اس لیے کہ حکیم مطلق نے وہ افعال کہیں. اور یہی وہ نقطہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات میں ہوا تھا کہ انہوں نے تینوں کام ایسے کر دیے جو بظاہر عقل انسان کے خلاف تھے لیکن حکمت کے خلاف نہیں تھے, کیونکہ دوسرے فریق کو حضرت خضر علیہ السلام کو وہ حکمت ملی تھی علی الاطلاق اس حکیم مطلق سے جس کے افعال نفع اور نقصان کے پابند نہیں بلکہ نفع اور نقصان پر اس کا حکم غالب ہے. ایک عورت چاہتی ہے کپڑے کو جلا دے, بچہ کہتا ہے کپڑے کو مت چلائیے کہیں کام آ جائے گا, مگر مالکہ وہ ہے, وہ اگر اپنے من کے مطابق اس کپڑے کو جلاتی ہے تو حکمت وہ ہے, وہ نہیں ہے جو بچہ سوچ رہا ہے. اللہ کی یہ حکمت اس کائنات میں جاری ہے. مکڑی ہے, شہد کی مکھی ہے, کیسے جالا بناتی ہے, کیسے چھتا بناتی ہے, بہت خوبصورت, مگر وہ حکیم نہیں. عقل چاہتی ہے کہ سب مالدار ہو جائیں, کسی کو دکھ نہ پہنچے. عقل کہتی ہے کہ جب آپ نے عورت کی گواہی آدھی کر دی, اور عقل کہتی ہے کہ جب آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسی علت پیدا کر دی کہ وہ کچھ دن تک عبادت نہیں کر سکتی تو وراثت میں اس کا حصہ پھر آدھا کیوں ہو گیا؟ گواہی اگر آدھی ہے تو وراثت دگنی ہو جانی چاہیے تھی. عقل کہتی ہے کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے, عقل کہتی ہے کہ کس بنا پر چھوٹے بچے یتیم رہ جائیں اور جوان باپ مر جائے. یہ کائنات میں سارے کام اگر عقل کے مطابق ہونے لگے تو دنیا چل نہ سکے, سارا نظام درہم برہم ہو جائے, کیونکہ عقل کہتی ہے اس کائنات کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہاں حکمت کہتی ہے کہ جو تو کرتا ہے وہ سچ ہے, جو تیرا حکم ہے وہ سچ ہے, جو تیرا فعل ہے وہ سچ ہے, ہم تیرے بندے ہیں, ہمیں کوئی دخل نہیں ہے, ہماری کچھ سوچ نہیں ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ کوئی علم نہیں ہے جب تک کہ تو علم نہ دے. اس لیے تنہا عقل اگر ادراک کے لیے کافی ہوتی اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتی تو وہ پوچھتی کیوں پھرتی ہے یہ کیا ہے یہ کیسے ہے؟ ایک انسان کو لے جاؤ بحر الکاہل میں, نیچے سمندر کی تہہ میں, تو پوچھے گا یہ کیا ہے؟ سنار کی دکان پہ لے جائیے تو بچہ پوچھتا ہے یہ زیور کیا ہے؟ عقل سوال کیوں پیدا کرتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عقل خود سمجھنا چاہتی ہے, عقل عارف نہیں ہے. عقل اگر عارف ہوتی اور عقل کو اگر معرفت حاصل ہوتی تو سوال نہ کرتی, اور نبوت کو معرفت حاصل ہوتی ہے اس لیے نبوت سوال نہیں کیا کرتی, عقل سوال کیا کرتی ہے. تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں اصل چیز نبوت ہے. ہم نے تین چیزوں کا ذکر کیا تھا, شہوت, غضب اور عقل کا, اور اس کی تعریف بھی کر دی تھی, اور ہم نے بتایا تھا کہ انسان اللہ کے امر سے پیدا ہوا اور پھر اس کے بعد اسے اختیار ملا اور اختیار کے بعد عقل آئی. تو اختیار فطرت میں ہے, عقل اور تمیز فطرت میں نہیں ہے. یہ تمیز جہاں سے سیکھی ہے نا, یہ ہے نبوت. بس اتنی بات. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نبوت کو عقل کے تابع بنانا چاہتے ہیں یا عقل کو نبوت کے تابع رکھنا چاہتے ہیں. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت غالب ہے اور تمیز غالب ہے, ان دونوں میں فرق ہے. جو نبوت کو غلبہ دیتے ہیں وہ اللہ کے حقیقی اچھے بندے ہیں, اور وہ اپنے لیے آخری فیصلہ عقل کے ساتھ جب مزاحمت پیش ہوتی ہے تو نبوت کے دربار میں لے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے عقل جو فیصلہ کرے, جو کچھ وہ سن لے, اس کے مطابق کہہ دے, یہ حاکم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے شارع کی ضرورت ہے. افعال کا اچھا اور برا ہونا قطعی طور پر عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا. عقل ایک فتویٰ دے گی پھر بدل جائے گی, 10 سال میں بدل جائے گی, 5 سال میں بدل جائے گی. نبوت ایک بات بتائے گی آج اور پھر ہمیشہ کے لیے اس پر قائم رہے گی. جب تک کہ خود انسانوں کے حالات نہیں تبدیل ہوتے, نبوت کے فیصلے بھی تبدیل نہیں ہوا کرتے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست اللہ سے حکم کو لیتا ہے اور عقل ماحول سے متاثر ہوتی ہے, عقل خواہشات سے متاثر ہوتی ہے, عقل خود دھوکہ دیتی ہے. اور اس سے زیادہ بے عقلی کی بات عقل میں کیا ہوگی کہ وہ پورے جہان کے لیے اپنی حکمرانی چاہتی ہے لیکن خود اپنی شناخت نہیں کرا سکتی. تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ترجیح نبوت کو ہونی چاہیے یا عقل کو.